بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے. اس میں ہم عبادات پر گفتگو کریں گے. میری مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی سے ہے. ان عبادات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے ممتاز محقق اور دینی اسکالر جناب جاوید احمد غامدی. غامدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے ناظرین یقیناً آپ سے مستفید ہوں گے. غامدی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں عبادات پر گفتگو کا آغاز کریں، تھوڑی سی رہنمائی اس بارے میں کر دیجئے کہ رمضان کو کیسے بہتر طریقے سے گزارا جائے.
رمضان اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کا انتخاب ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں بندے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر لیں، اس تعلق کو تازہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو جب انسان دریافت کر لیتا ہے اور اس کی صحیح پہچان پیدا کر لیتا ہے، صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ متعلق ہونا چاہتا ہے. بندے کی یہ خواہش ہے جو مختلف عبادات کی صورت اختیار کرتی رہی ہے. یہ چیز جس طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ الہامی مذاہب میں موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اس تعلق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استوار کرے. چنانچہ اس کی ایک صورت روزہ ہمیشہ سے رہا ہے. رمضان کا مہینہ اسی کے لیے خاص کیا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، مجھ پر اگر کوئی غفلت اس سے پہلے طاری رہی ہے تو مجھے اس غفلت کو دور کرنا ہے، اور مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح بہتر بنا لوں کہ وہ میری باقی زندگی پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، تو پھر رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایک 720 گھنٹے کی کم و بیش تربیت کا بن جاتا ہے، شب و روز کی تربیت کا بن جاتا ہے. جس طریقے سے انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفریش کرتا رہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کے لیے اس اہتمام کا ایک موقع پیدا کر دیتا ہے. ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، آنے سے پہلے ہی لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں. ایک نفسیاتی کیفیت بھی لوگوں کی ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنے پروردگار کے دین کو سمجھنا ہے، اس کی معرفت پیدا کرنی ہے، اس کی کتاب سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں گویا انسان کی نفسیات میں آپ سے آپ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر رمضان کے مہینے میں گرد و پیش کا ماحول بھی اس میں مدد کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا تقوی کی ایک بہار آ جاتی ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک ایسا موسم آ گیا ہے جس میں وہ اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کر سکتا ہے.
یعنی لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جس طرح کے اب رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے اور لوگ لذتوں کے لیے، چٹخاروں کے لیے اور اس طرح کی کھانوں کی خاص ترکیبیں بن رہی ہیں، زیادہ تر رجحان اس طرف کیوں ہونے لگ گیا ہے؟
یہ بھی اصل میں انسان کی فطرت ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز ایک رسم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیوی خواہشات کو اس کا حصہ بنا دے. انسان کے اندر تفریح کا مادہ بھی فطری طور پر رکھا گیا ہے، جو اس کی جبلتیں ہیں وہ بھی اندر سے زور کرتی ہیں، تو فطری طور پر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بندہ اگر کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ مجھے رمضان کا مہینہ کس لیے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں مقرر کیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ان خواہشات کے پیچھے لگانے کی بجائے اس اصل بات کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگاتا ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے یہ مہینہ آئے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر بیدار کر کے، متنبع کر کے یہ بتائیں کہ یہ مہینہ اصل میں لذتیں حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقریبات منعقد کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے کھانے پکا کر اور اس طرح کی محافل منعقد کر کے اپنے آپ کو تفریحات کی نظر کر دینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا مہینہ ہے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے اندر کچھ فطری، کچھ جبلی رجحانات محسوس کرتا ہے تو پھر ان کو قاعدے میں لانے کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے. انسان کے ساتھ بنیادی جو چیز ہے وہ یہی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایک مرتبہ بیدار کر لے اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر لے کہ نہیں، مجھے اپنی جبلتوں کا غلام نہیں بننا، مجھے اپنی فطرت کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے، میرے اندر جو مختلف خواہشات اور رغبات ہیں مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کو قاعدے اور ضابطے میں لانا ہے، تو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. یہ مہینہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، مذہب میں اس کو اہمیت کیوں دی گئی ہے، اس میں اس کے لیے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے، کیا چیز ہے جو پسند فرمائی ہے. تو جب انسان اس جگہ پر اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے تو یہ بیداری اصل میں پھر اس تعلق کو بھی صحیح طریقے سے استوار کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی انسان کے روزے کو خراب کرنے کا باعث نہیں بنتی.
یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بیدار کرنا چاہیے اس مہینے میں. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو خوف سے تعبیر کر سکتے ہیں، اطاعت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا وہ کیا ہے؟
انسان کی دریافت جب اس مقام پر پہنچتی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی حیثیت سے اس نے مجھے وجود بخشا ہے، میرا اس کے ساتھ یہ تعلق بھی آپ سے آپ استوار ہو گیا ہے کہ ایک دن اس کی خدائی کو میرے سامنے نمودار ہو جانا ہے. اس وقت تو مجھے غیب میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ میں اس کے حضور میں پیش ہوں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کے اس احساس کو ایک شعوری کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیداری محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یعنی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اپنے پروردگار کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے پروردگار کی صفات کا شعور حاصل کرنا ہے، اس کے سنن کا شعور حاصل کرنا ہے. تو جب تک یہ صحیح معرفت کی طرف بیداری نہیں ہوتی، تعلق بھی ٹھیک طرح سے استوار نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ تعلقات ہیں جو ہمارے اخلاقی وجود کی تشکیل کرتے ہیں. ماں کو میں پہچانتا ہوں، باپ کو پہچانتا ہوں، بہن بھائیوں کو پہچانتا ہوں، میں اپنے معاشرے کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہوں، پڑوسیوں سے ایک تعلق محسوس کرتا ہوں. میرے یہ تعلقات معاشی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں. جب میں اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں، اس کی معرفت حاصل کرتا ہوں، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے تعلق کی کیا کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ جائزہ لیں اس کے اندر اتر کر، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ ایک تو پرستش کا ہو سکتا ہے. یعنی جب میں نے پہچان لیا کہ وہ ایک صاحب عظمت ہستی ہے، اس کی صفات غیر معمولی ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے. کائنات بھی جب میرے سامنے اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے اور میرا اپنا وجود بھی مجھ پر نمایاں ہو جاتا ہے، تو جو تعلق فطری طور پر پیدا ہوتا ہے وہ پرستش کا تعلق ہے. پرستش کا مطلب کیا ہے؟ پرستش کا مطلب یہ ہے کہ میرے باطن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک ہستی کی عظمت کے سامنے جھک جاؤں. میرا یہ جھکاؤ، میرا یہ خضوع، میرا یہ تذلل، میرا اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ ایک داخلی کیفیت ہے جو میرے اندر پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر داخلی کیفیت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ظہور کے کچھ نہ کچھ اسالیب اختیار کر لیتی ہے. تو یہ جو میری داخلی کیفیت ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اس کی عظمت کو مان لیا ہے، میں اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میرا دل اس کے سامنے جھک گیا، میری کمر بھی چاہتی ہے کہ اس کے سامنے خم ہو جائے. تو یہی داخلی کیفیت ہے جو پرستش کے مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہ میرے اندر کا ظہور ہے جو سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تعلق پرستش کا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں کسی اتنی بڑی صاحب عظمت ہستی کو اپنا پروردگار مانتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق استوار کر لیا ہے کہ میرا دل اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، میرا وجود اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی موقع پر وہ مجھ سے کچھ چاہے تو میں اس کی بات نہ مانوں. محبت کا تعلق ہے، محبت کے تعلق سے ہم سب واقف ہیں. جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو یہ تعلق اگرچہ اپنے اظہار کے بنیادی اسالیب تو وہی رکھتا ہے کہ جو محبت کے اظہار کے اسالیب ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی محبوب کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی پھر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بات کہی جائے اور وہ مانے، اس سے کوئی تقاضا کیا جائے اور وہ پورا کرے، اس سے کوئی چیز طلب کی جائے اور اس کا جواب دے. یہ اس کا فطری تقاضا ہے. تو پرستش کے ساتھ جو دوسرا تعلق خدا کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت کا تعلق ہے.
یعنی اطاعت جو ہے وہ اصل میں محبت کے تعلق سے پھوٹی ہوئی ہے،
آپ سے آپ نکلے گی. اچھا، یہ اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے بعد میرا اصلی تعلق تو پرستشی کا پیدا ہوتا ہے. اچھا، یعنی میں اس کی پوجا کرنے کے لیے، اس کے سامنے جھک جانے کے لیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. لیکن یہ صورتحال میری عملی زندگی سے متعلق ہوگی. یعنی کسی نہ کسی موقع کے اوپر خدا مجھ سے کچھ چاہے گا بھی، اگر نہیں چاہے گا تو یہ دوسرا تعلق ظہور پذیر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بالقوہ یہ تعلق ہر وقت ہر محبوب کے لیے موجود ہوتا ہے، ہر صاحب عظمت ہستی کے لیے موجود ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی باپ کوئی حکم نہ دے، ممکن ہے کہ ماں ساری زندگی کسی چیز کا تقاضا نہ کرے لیکن باپ کے ساتھ جو میرا تعلق استوار ہوتا ہے وہ باپ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کے بیٹے کی حیثیت میں رکھنے سے پیدا ہوتا ہے. ماں کی ممتا کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے. اگرچہ اس کا احساس اور شعور تو ایک محبت کے جذبے کی تعبیر ہے لیکن ماں کے ساتھ میرا یہ تعلق بھی ہر وقت آپ سے آپ اپنے وجود سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ماں کچھ چاہے گی تو میں اس کو پورا کر دوں گا. تو اطاعت اصل میں محبت کے, پرستش کے, اعتراف عظمت کے ہر تصور کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ خود بخود نکل کر باہر آ جاتی ہے. تو چنانچہ دوسرا تعلق یہ ہے, اور تیسرا تعلق بھی اس سے فطری طور پر پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ کوئی میرا پروردگار ہے, بڑی صاحب عظمت ہستی ہے, اس نے مجھے وجود بخشا ہے, وہ میرا منعم حقیقی ہے, یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی معاملہ ہو اور میرے اندر اس کے لیے حمیت نہ پیدا ہو جائے.
صحیح.
میں اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں. محبوب کے تعلق کی تعبیر سے, یہ میں تشبیہ محض اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھائی جا سکے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے. محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے, یہ تعلق فطرت سے پیدا ہوتا ہے, اس کے پیچھے میرے جذبات بھی ہیں, اس کے پیچھے میرے احساسات بھی ہیں, یہ ساری چیزیں پیچھے موجود ہوتی ہیں. یہ تعلق آپ سے آپ یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ اگر محبوب مجھ سے کچھ چاہے گا تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, اور اگر محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یعنی یہ جو فدا ہو جانا ہے, اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے, اپنے آپ کو کسی موقع کے اوپر دشمنوں کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ میں اپنے محبوب پر آنچ نہیں آنے دوں گا, یہ تینوں چیزیں در حقیقت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کے بعد بھی پہلا ظہور تو پرستشی کا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ سے آپ اطاعت کو شامل ہو جاتا ہے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر حمیت اور حمایت کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ تینوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تعبیر ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی ہم کسی تعلق کو محسوس کریں گے وہ کسی نہ کسی صورت میں انہی تینوں بنیادی جذبات کو سامنے لے کر آ جائے گا.
آمدی صاحب, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آمدی صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے اس موضوع پر کہ پروردگار سے انسان کا کیا تعلق ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ حمیت کا تعلق ہے, پرستش کا تعلق ہے, اطاعت کا تعلق ہے. اس میں ہمیں عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, یعنی اس کے ساتھ خوف کے تعلق کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے, کیا اس میں آپ کیا کہیں گے؟
تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی ہستی کو مانتے ہیں کہ جو کائنات کو بنانے والی ہے, آپ کو بنانے والی ہے, جس کے سامنے آپ کو جواب دہ بھی ہونا ہے, جس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اس میں اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, اس کے حضور میں کوئی بات کہنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے, وہ جب کوئی فیصلہ کر لے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے کہ فعال لما یرید ہے, ایک ایسی ہستی کا جیسے ہی آپ تصور کرتے ہیں تو آپ سے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں اس کی خوشنودی سے محروم نہ ہو جاؤں, اس کی رضوان مجھے حاصل ہو, کہیں وہ مجھ سے منہ نہ موڑ لے, وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ خوف نہیں ہے کہ جو کسی بھوت کا خوف ہوتا ہے مثال کے طور پر, یا زلزلے کا خوف ہوتا ہے, یا کسی حادثے کا خوف ہوتا ہے. یہ وہ خوف ہے جو محبت کے ہر تعلق میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جس وقت ہم کسی ہستی کے ساتھ بے پناہ محبت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں اپنی جان سے, اپنے دل سے زیادہ عزیز ہوتی ہے, تو ہمیں ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس سے ہم اس التفات سے, اس محبت سے محروم ہو جائیں. تو محبت سے محرومی کا احساس ہے جو خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ جب یہ بات بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دی گئی ہے کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, ہمارا پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس امتحان میں پورا اترتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام رہتا ہے, تو امتحان میں ناکامی کا خوف تو ہر طالب علم کو ہوتا ہے, کیونکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلنے والے ہیں, وہ نتائج بھی بیان کر دیے گئے.
جی, وہ سزا کا خوف, عذاب کا خوف, آخرت کے پہلو سے جہنم کا خوف, یعنی زیادہ تر اس کی ترغیب دے کر یا اس کی طرف ابھار کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پھر آپ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں.
یہ قرآن مجید کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے, تو پھر وہ صحیح توازن وجود میں آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے چاہیے. قرآن مجید کیا کرتا ہے, وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا آپ کو تصور دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات سے متعارف کراتا ہے، پھر اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس پہلو سے اس کائنات میں اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے علم اور اپنی حکمت کو ظہور بخشا ہے، اس کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس سے خدا کے ساتھ ایک تعلق وجود میں آتا ہے جو اعتراف عظمت کا تعلق ہے۔ پھر قرآن مجید آپ کو آپ کی اپنی ذات کی طرف متوجہ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، تمہیں پروردگار نے وجود بخشا ہے، اور پھر دیکھو کہ کیسی غیر معمولی ہستی اور کیسی غیر معمولی شخصیت دی ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ محبت کا حقیقی جذبہ خدا کی معرفت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو پروردگار کے حضور میں سرکشی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور پھر اس جہنم کی تفصیلات بیان کرتا ہے، اور جہاں وہ بیان کرتا ہے وہاں ساتھ ہی بشارت کا مضمون ہوتا ہے جس میں جنت کی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، جنت میں کیا چیز ملنے والی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور بڑے دل نواز اسالیب میں اس کی جانب ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ایک حقیقت تو ہے بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کی اگر خوشنودی ہم کو حاصل نہ ہو سکی خدا نخواستہ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر انسان اپنے جرائم کی سزا بھی پائے گا۔ تو سزا کا خوف تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں وہاں قدم قدم پر ہم سے غلطی کا امکان ہے، ہمارے پاؤں پھسل سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ایک حقیقت کو بیان ضرور کر دیا ہے۔ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری بات کو اس کے اصل فلسفے اور اس کی اصل حکمت سے متعلق کر کے لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اس آخری نتیجے سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن خود بیان کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خدا کی معرفت دی جائے گی، اس کی صفات کا شعور پیدا کیا جائے گا، اس کے علم اور حکمت کی گوناگونی کی طرف انسان کو متوجہ کیا جائے گا، کائنات کے اندر جس طریقے سے اس علم و حکمت کا ظہور ہوا ہے اس کی جانب متوجہ کیا جائے گا۔
ویلکم بیک ناظرین۔ گاندھی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس زاویے سے بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جن کی ان کی حیثیت ہوتی ہے، تو اس میں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، یہ المناک واقعہ اس زمانے میں دیکھنا پڑا ہے۔ تو اسی طرح دہشت گردی ہوتی ہے، سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، تو ایک طرح سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، واحد کفیل ہوتا ہے بندہ اور وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یعنی تکلیف تو بے پناہ اس فیملی پر آئی ہے، اس بندے پر آئی ہے، تو خدا کا یہ تعلق یعنی یہ کہنا کیسے ظہور پذیر ہو؟
دیکھیے، یہ جو بات قرآن مجید نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کا تعلق خدا کے احکام اور اس کی شریعت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں جتنے احکام دیے گئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو جب جب دیے گئے ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہ ڈالا جائے۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اتنی بات کہی گئی ہے جس کا تحمل انسان کر سکتا ہے۔ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اور امتحان اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ارادہ بھی دیا جائے، اختیار بھی دیا جائے، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی آزادی بھی دی جائے۔ یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک یہاں انسان کو دی ہے۔ اگر اس آزادی کو چھین لیا جائے تو اس کا نتیجہ جو نکلے گا کہ پھر امتحان نہیں برپا کیا جا سکے گا۔ یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے، اور اختیار دینے کے نتیجے میں اختیار کے سوئے استعمال کا، اختیار کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، جس میں ظلم بھی ہوتا ہے، عدوان بھی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخرت کے ساتھ ملا کر دنیا کو سمجھیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے رویے کو اس موقع پر دیکھے جب وہ سردی کے موسم میں اور سخت سردی کے موسم میں اس کو اٹھا کر اسکول بھیج رہی ہوتی ہے، یا اس کی تربیت کے لیے اور اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کر کبھی اس کے کان بھی گرم کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو تنبیہ بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار بھی کر رہی ہوتی ہے، تو آپ ماں کی شفقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ بچے کے مستقبل کو ملا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑے نتیجے کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے۔
آخرت کے ساتھ زندگی ختم ہو گئی جی، یعنی وہ اس کے پاس تو نیک اعمال کرنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے یا آگے بڑھنے کے لیے جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی تھی، اس کے لحاظ سے اس کا امتحان بھی کرے گا، اس کے لحاظ سے اس کو وہ جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور مظلوم ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کتنی نیکیاں ہیں جو آپ سے آپ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ یعنی کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا، اس نے اس موقع کے اوپر صبر سے کام لیا، جزا فضا نہیں کی، اپنے پروردگاری سے متعلق رہا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح کا عمل، ایک لمحے کا عمل، یہ صدیوں کی ریاضت پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات اس طرح نہیں ناپے جاتے جس طرح ہم چیزوں کو ناپتے ہیں۔ بلکہ ان کی کیفیت کے لحاظ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر کسی آدمی نے دو گھڑی میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کام کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں, جس کے پیچھے نیت بڑی خالص تھی, جس میں جذبہ بڑا محدود تھا, ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے لیے بعض اوقات آپ کے صدیوں کے کسی کام کے برابر نکلا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی مظلوم تھا, اس کے اوپر ستم ہوا, اس نے صبر کیا, اس نے جزا فضا سے کام نہیں لیا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہاں حاضر ہو تو وہاں اس کے لیے وہ نتیجہ نکلے کہ جو نتیجہ یہاں پر اگر کوئی آدمی 100 سال بھی جیتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت اور ریاضت کو اس کا نہ مل سکے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ اس اصول پر نکلیں گے, وہ اس اصول پر نہیں نکلیں گے کہ کتنے دن ملے, کتنا وقت ملا, 10 سال ملے یا 20 سال ملے. کتنے ہوں گے کہ یہاں صدی دو صدی جی کر بھی محروم ہو جائیں گے, اور کتنے ہوں گے کہ جو لمحے بھر کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا غیر معمولی نتیجہ وہاں دیکھ لیں.
کیسے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے کہ پھر آخرت انسان کی بہتر ہو جائے؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو بہتر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اپنے آپ کو بھی پہچانا جائے. یہ جو پرانے لوگ کہتے تھے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, تو اگرچہ یہ ہے ایک قول لیکن اس کے اندر بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. اصل میں انسان کی اپنے وجود کی معرفت اس کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا عاجز ہے اور اس کے اندر کتنا علو ہے, اس کے اندر کتنی پستی ہے اور اس کے اندر کتنی بلندی ہے, وہ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے محتاج ہو جاتا ہے, اور کس طریقے سے اپنے خیالات کی ایسی دنیا بھی بنا سکتا ہے کہ جو آسمانوں پر کمن ڈالنے کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو انسان جب اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے حوالے سے اپنے خدا کو پہچانتا ہے. خدا کی معرفت بھی جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو تعلق آپ سے اب درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح علم سے صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے. میں نے اگر اپنی ماں کو پہچان لیا ہے, آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہوگا جب تک وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچتا تو اس کا ماں سے تعلق بھی احتیاج کا تعلق ہوتا ہے, ضرورت کا تعلق ہوتا ہے. بچوں کی تربیت جن لوگوں نے بھی کبھی کی ہے ان کے قریب رہ کر وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک وہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے اس وقت تک جو ان کی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر دے اس سے زیادہ سے زیادہ متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جس وقت یہ شعور پختہ ہوتا ہے تو اب وہ جانتے ہیں کہ ماں کیا ہے, اب جانتے ہیں باپ کیا ہے, اب یہ جانتے ہیں کہ رشتے کیا ہیں, تعلقات کیا ہیں. یہی شعور ہے جو خدا کے ساتھ تعلق میں بھی بڑی ریاضت سے پختہ کرنا چاہیے. یہ ریاضت انسان کیسے کرتا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل کر کے. خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی صفات کو سمجھ کر, اپنے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھ کر اور اپنے آپ کو پہچان کے.
لیکن اس ریاضت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یعنی یہ بڑا زبردست تعلق ہے, اس کا انسان کا خالق ہے, مالک ہے, اس نے اس کو پیدا کیا ہے, تو اس ریاضت کی یعنی اس پہچان کرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ غافل انسان کیوں ہو جاتا ہے؟ میں دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیے نا, اس کو تجزیہ کر کے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک خاص طرح کا وجود دے کر اس کو اس کی جبلت بنا کے محدود کر دیا گیا ہے. یعنی آپ جانوروں کو دیکھیں, وہ چونکہ اپنی جبلت کے پابند ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو جس دائرے میں ان کو پیدا کر دیا جاتا ہے اس سے کبھی انحراف نہیں کرتے. انسان کے اندر جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبتیں بھی ہیں, دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے, ارادہ اور اختیار بھی ہے, اس کو عقل بھی دی گئی ہے. اس وجہ سے تمام جتنے دوسرے معاملات ہیں ان سب میں وہ ریاضت کرتا ہے. آپ تعلیم کس لیے دیتے ہیں؟ تہذیب کس لیے سکھاتے ہیں؟ بچے کی تربیت کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جس کو خدا نے آئنسٹائن پیدا کیا وہ آپ سے اب بن جائے, جس کو نیوٹن پیدا کیا آپ سے اب بن جائے, جس کو غالب و اقبال پیدا کیا وہ بھی آپ سے اب بن جائے. آپ تعلیم سے تربیت سے گزارتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے. یہی معاملہ ہر تعلق میں کرنا پڑتا ہے. ماں کا تعلق بھی انہیں مراحل سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا, استوار ہوتا اور محکم ہوتا ہے. تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ جن خواہشات میں, جن رغبات میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے, اور وہ حقیقت ایک عقلی حقیقت ہے. تمہیں اس کو بھی دریافت کرنا ہے, اور جب تم اس حقیقت کو دریافت کر لو گے تو اس سے بھی کچھ تقاضے پیدا ہوں گے, ان تقاضوں کا بھی تمہیں شعور پیدا کرنا چاہیے.
غامدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ناظرین, پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان منظور الحسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.